بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172. اس میں ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دی ہیں طیبات، ان میں سے تم کھاؤ، کھانے کا حکم، کلو یعنی جو چاہو کھاؤ، جو تم کو حلال چیزیں دی ہیں، پاک چیزیں دی ہیں، طیبات وہی ہیں جو کہ پاک ہیں، حلال ہیں. کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور پھر فرماتے ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو تم نے معبود بنایا ہے، ان کے ساتھ تمہارا تعلق عبد کا ہے، ان کو تم نے معبود سمجھا ہے، تو پھر یہ کرو. تو دیکھیے اس سے شکر کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی کتنی تاکید ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو. کلو تو یہاں پہ فرما دیا، لیکن سواری ہو، چاہے کپڑے ہوں، چاہے کوئی بھی چیز، سب مراد ہے. تو ان کو استعمال کرو اور شکر ادا کرو. ان کنتم ایہا تعبدون، تو یہ بتائیے عبدیت کا بہت بڑا حصہ ہوا کہ بندہ نعمتوں کو استعمال کرے، نعمتوں کے بارے میں سوچے اور ان کا شکر کرے، تب وہ عبد بنتا ہے. پہلے یہ سمجھیے کہ یہ شکر جو باطنی اعمال جتنے بھی ہیں، بزرگوں نے بتایا کتابیں لکھی ہوئی ہیں تصوف کی، اس میں جتنے مقامات ہیں باطنی، ان میں ایک اس کی حقیقت ضرور بیان کی جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور دوسرے اس کے حصول کا طریقہ. یہ دو چیزیں بنیادی ہیں تصوف میں، مقامات باطنی کی حقیقت اور ان کے حصول کا طریقہ. حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پچھلی بار پڑھا تھا، اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے جو شکر ہے اس کی حقیقت بہت واضح ہو جاتی. فرمایا کہ نعمت پر فخر کرنا کبر ہے، اور اس کو عطا حق سمجھنا اور اپنی نااہلی کو مستحضر رکھنا، یہ شکر ہے. شکر کی تو یہ حقیقت ہو گئی، یعنی باطنی طور سے جو ہمیں کام کرنے ہیں شکر کے بارے میں. شکر ایک باطنی عمل ہے، سوچنے کا عمل ہے. تو وہ یہ سوچنا ہے کہ جو نعمت ہے یہ من جانب اللہ ہے، میں اس کا اہل نہیں، میں اس لائق نہیں تھا، بلا استحقاق مل گیا ہے نعمت. تو سبھی بلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملے گی، بندہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ یہ نعمت میرے پاس من جانب اللہ آئی ہے، تو وہ اللہ میں سے خوش ہوگا. سب سے پہلی چیز فطری چیز خوشی ہوگا. اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ بندہ خوش ہوگا، اور پھر وہ منعم جس نے نعمت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرمی آ جائے گی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تغیر آ جائے گا، اسے زیادہ سرگرمی کرے گا. یہ ہے اس کی علامت کہ واقعی شکر کو ادا کر رہا ہ یا نہیں کر رہا. فروض ایمان میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ شکر کی حقیقت نعمت کی قدر دانی کرنا، کہ نعمت کو قدر دانی کرے، سمجھے کہ یہ اللہ میں کی طرف سے آئی ہے. جب نعمت کی قدر ہوگی تو منعم کی بھی قدر ہوگی. اب نعمت ہی کی قدر نہیں ہے، ان کے سامنے ایک چیز ان کو ملی اور کہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی بے قدری کرنا ہے. بے قدری کی تو شکر تو ختم ہو گیا، تو منم کی کہاں سے قدر ہو. تو یاد رکھیے، نعمت چاہے چھوٹی سی ہو، پھر کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، چیزیں استعمال کی، سب کی قدر کرو، نا قدری نہ کرو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہ ہوا کہ کسی نے پانی کچھ بچا ہوا گلاس میں تھا یا اس کو پھینک دیا, تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرا دل لرز جاتا ہے کہ جس چیز سے ہماری ضرورت پوری ہو اس کے اجزائے قلیلہ کی ایسی ناقدری کی جائے, ایک بڑے جز کو تو استعمال کیا اور چھوٹے جز کو اٹھا کے پھینک دیا, ناقدری نعمت کی ناقدری نہ ہو. اسی لیے جو نعمت کی قدر کرتے ہیں وہ اسراف سے بچتے ہیں. تو شکر کی حقیقت نعمت کی قدردانی کرنا, جب نعمت کی قدر ہوگی تو منعم کی بھی ضرور قدر ہوگی. اور نعمت کی قدر کب ہوگی؟ جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نعمت من جانب اللہ آئی ہے. تو ایک تو قدر یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی کی طرف سے آئی. آپ سوچیے خود, کوئی بڑا عہدیدار ہو, کمشنر ہو, گورنر ہو, اس کی طرف سے آپ کے نام کوئی تحفہ آ جائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے, اس کی کتنی قدر کریں گے, کیونکہ وہ ہستی بڑی ہے, گورنر ہے, کمشنر ہے, صدر ہے, وزیر ہے. تو جب اللہ کی طرف سے آپ نے سمجھا کہ یہ نعمت آئی ہے تو اس کی کتنی قدر کریں گے اور کتنا خوش ہوں گے, اور پھر منعم کی بھی قدر ہوگی, منعم سے محبت بڑھ جائے گی. اور اس کے علاوہ جس کے ذریعے سے وہ نعمت پہنچی, اگر وہ جو ڈاکیا لے کے آیا ہے اس کی بھی قدر ہو جائے گی. تو اس طرح سے خالق اور مخلوق دونوں کا شکر ادا ہو جائے گا. شکر میں ایک درجہ اور ہے جو اصل شکر ہے. وہ شکر کی حقیقت میں بھی ایک باریکی ہے. وہ یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ گورنر یا کمشنر یا ایسا کوئی بڑا ہو, آپ سے کچھ تعلقات تو ہوں گے پہلے سے, ظاہر سی بات ہے, تو آپ کے پاس اس نے ایک بہترین گاڑی بھیج دی تو آپ بہت خوش ہوں گے, واہ گورنر نے مجھے یاد کیا اور میرے پاس مجھ کو بھی اتنی اچھی چیز بھیجی تھی اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, میں تو بیٹھا ہوا تھا, میرا کوئی حق بھی نہیں تھا, بہت خوش ہوں گے. یہاں تک تو خیر شکر عام آدمی کا ہوا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ذرا بھی اس کو اللہ میاں نے دماغ دیا ہوگا, یعنی جسے مخ کہتے ہیں, وہ یہ سوچے گا کہ یہ گورنر صاحب نے یہ گاڑی میرے پاس بھیجی کیوں, یہ رات کے 10 بجے میرے پاس گاڑی بھیجتی کیوں بھیجی. عقل مند آدمی سمجھ جائے گا کہ گورنر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, تبھی تو گاڑی بھیجی ہے, انہیں کچھ اور بھیج تھا. تو گاڑی بھیجنے کا مقصد تو یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جا کے ملاقات کروں. تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, بلا استحقاق آ کیوں رہی ہیں, اس لیے آ رہی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. یہ ہے مقصد, یہ اصل شکر ہے, نعمت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. تو اب یہ شخص نعمت کو غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتا, وہ تو نعمت کو کام میں کس میں لائے گا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں, یعنی اور زیادہ عبدیت کرے گا. اسی لیے یہ آیت پڑھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تم کہتے ہو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تم عبد ہو, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا جس نے ذریعہ بنا لیا وہ شکر کے مقام کو پا گیا. اب لیکن ہم صبح سے شام تک یہ بتائیے, اپنا اپنا سوچئے, ایک بار بھی ہم نے سوچا یہ نعمت ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں؟ بلکہ نعمتوں کو کہیں اللہ میاں سے دوری کا ذریعہ بنانے والے بہت ہیں, یعنی اسی نعمت کو گناہ میں استعمال کر اللہ تعالیٰ سے دوری ہو رہی ہے. اب فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, فرول ایمان, اب سمجھو کہ دل میں جس کی قدر ہوتی ہے اس کی تعظیم و محبت بھی کرتا ہے, اس کی بات ماننے کو بھی بال استقرار دل چاہتا ہے, خود بہت دل چاہتا ہے. سو کمال شکر خالق کا یہی ہوگا کہ دل میں ان کی تعظیم ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو, اور زبان پر اس کی ثناء و صفت ہو. کمشنر صاحب, گورنر صاحب جیسے گاڑی آ گئی تو آپ اختیار نہیں, بھائی گورنر بہت اچھا آدمی, بہت اچھا, فوراً آپ کو اس کی تعریف میں لگ جائیں گے. ہر ایک آئے گا اس سے کہیں گے کہ بھائی وہ تو بڑا عمدہ آدمی, میں نے کچھ کیا نہیں, مجھ کو بالکل ہی بلا استحقاق گاڑی, اتنی نئی برانڈ نیو دیکھ لو پرانا کڑی ہوئی ہے یا جو بھی ہے. تو آپ ہر ایک سے اس کی تعریف کریں گے. تو نعمت کو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی ثناء و صفت کریں گے, اور جوار ایسے احکام کی حتی الامکان پوری پوری تعمیل. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت بھیجی ہے وہ اس لیے بھیجی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب قرب حاصل کروں, اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آ جائے, اس لیے یہ نعمت دی ہے, اس کے ذریعے سے قریب آؤں. اب دوسری بات یہاں لکھی ہے فروعِ ایمان میں جو بالکل مختلف ہے, جہاں جہاں آپ نے شکر کے بارے میں پڑھا لکھا ہوگا اس سے مختلف بات ہے. فرمایا ہے کہ دوسری بات ضروری سمجھنے کے قابل یہ ہے کہ جب واسطے نعمت کی شکر گزاری بھی ضروری ٹھہری, جو واسطے جس واسطے سے ملا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے آدمیوں کی ناشکری کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. تو اگر شکر مکمل کرنا ہوگا تو اس واسطے کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے جس واسطے سے نعمت پہنچی ہے. اب دیکھیں وہ بات لکھتے ہیں کہ وہ لمبت فروع ایمان. یہاں سے استاد اور پیر وغیرہ کا حق بھی نکل آیا اور ماں باپ کا حق بھی نکل آیا, کیونکہ ہم لوگوں کو جو نعمتیں ملی ہیں سب سے اول تو ماں باپ سے ملی. ماں باپ ہی نہ ہوتے تو وجود ہی نہ ہوتا, وجود پیدا ہی نہ ہوتے, تو وہ تو ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں. پھر استاد اور پیر, کیونکہ ان سے ہمیں علوم حاصل ہوئے اور پیر سے دین حاصل ہوا, یہ لوگ نعمت حقیقی علم دین اور عرفان و یقین کے واسطے, یعنی واسطہ بن گئے ہمارے لیے. پیر اور استاد ہمارے لیے واسطہ بن گئے, یعنی دین کا دین علم دین کسی نے حاصل کیا ہو تو اس کا استاد مراد ہے یہاں پہ, کہ علم دین حاصل ہوا اور عرفان اور یقین حاصل ہوا. سو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی واسطہ نعمت کا بھی حق ہوگا. کہ ان سب واسطوں کے ساتھ والدین کا واسطہ اپنی جگہ پر ہے, کیونکہ والدین نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا, نہ استاد موجود ہوتا نہ پیر موجود ہوتا. اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ استاد اور پیر کا حق کتنا بڑا ہے. افسوس اس زمانے میں یہ دونوں علاقے ایسے کمزور ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کی وقت ہی نہیں رہی. اسی طرح سے والدین کا علاقہ بھی کمزور ہو گیا. اگر آدمی یاد کرے کہ میں نوزائیدہ تھا, ماں کی گود میں تھا, اس وقت ماں نے کس قدر محنت سے کس قدر پیار سے دودھ پلایا اور اس قدر ہمارے ہر چیز کا خیال کیا. سوچے آدمی ماں کا درجہ کیسا ہے. اسی طرح سے باپ کا. اب فرماتے ہیں کہ اب ہم بہت اختصار کے ساتھ دونوں کے حقوق الگ الگ لکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا.